बना लिया, मगर इस दुआ के ऊपर मुफस्सरीन ने बहुत कुछ लिखा है।
इस दुआ के बारे में मुफस्सरीन ने बहुत कुछ लिखा है। ये जितनी तमाम दुआएं पीछे मांगी गईं उन पे जितना लिखा उससे बहुत ज़्यादा इस आयत की दुआ पे लिखा। और इस आयत में उन्होंने क्या दुआ मांगी? उन्होंने अल्लाह ताला से एक ऐसे रसूल की दुआ मांगी कि अल्लाह ये जो हमने मक्का मुकरमा में बैतुल्ला बनाया और यहाँ पे अपनी औलादों को ला के आबाद कर दिया, अल्लाह इन लोगों में एक रसूल भेज, एक ऐसा नेक अपना महबूब भेज जो उन्हें चार चीज़ें सिखाएगा। ये चार चीज़ें लिख लेने वाली बहुत ही इम्पोर्टेंट दुआ ये। इसीलिए कुरान की वो आयतें जिन पे बहुत ज़्यादा मुफस्सिरीन ने लिखा, ये आयत उनमें से एक है कि नबी अलैहिस्सलाम के लिए उन्होंने दुआ मांगी और फिर नबी अलैहिस्सलाम के मकासिद की भी दुआ मांगी कि वो आएंगे तो ये चार चीज़ें करेंगे। तो उन्होंने एक ऐसे रसूल की दुआ मांगी जो चार चीज़ें सिखाएगा। और पहली चीज़ है यतलु अलैहिम आयाती ही, जो उनको आयात उनके ऊपर पढ़ेगा। दूसरी ये कि उनको आयतें सिखाएगा। दूसरा युअल्लिमुहुमुल किताब, और उनको किताब सिखाएगा यानी कुरान सिखाएगा। तो आयतों का तذکرہ अलग किया और कुरान का तذکرہ अलग किया, इसका मतलब ये है कि कुरान को सिखाएंगे और कुरान की आयतों को सिखाएंगे यानी अल्फाज कुरान को सिखाएंगे, और फिर किताब को सिखाने का मतलब कि मानिए कुरान को सिखाएंगे। तो दो मकसद हो गए। और तीसरा मकसद फरमाया कि हिकमत सिखाएंगे। और चौथा मकसद सिखाया युज़क्कीहिम, के वो आएंगे तो फिर वो लोगों को पाक करेंगे, उनको ज़ाहिरी बातनी नजासतों से पाक करेंगे। कैसे पता चले कि ये दुआ जो थी वो खालिसतन नबी अलैहिस्सलाम के लिए ही की गई थी, कि किसी और नबी के लिए तो नहीं की गई? हज़रत इब्राहीम ने ये दुआ मांगी और ये दुआ उन्होंने नबी अलैहिस्सलाम के लिए ही मांगी। कैसे पता चले? हदीस पाक में आता है नबी अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि मैं अपने वालिद इब्राहीम की दुआ का नतीजा हूँ। फरमाया कि अल्लाह के नज़दीक मैं खातिबुन नबीन उस वक्त था जब हज़रत आदम अलैहिस्सलाम अभी तक पैदा भी नहीं हुए थे। तो मैं उस वक्त खातिमुन नबीन था जब हज़रत आदम अलैहिस्सलाम अभी पैदा भी नहीं हुए थे, और मैं अपने वालिद हज़रत इब्राहीम की दुआ का नतीजा बन के आया और अपनी वालदा के ख्वाब का नतीजा बन के आया और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की बशारत का नतीजा बन के आया। तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की दुआ कौन सी? वो यही दुआ जो आपने आज पढ़ी, जो उन्होंने ये दुआ मांगी कि रब्बना वबअस फीहिम रसूलम मिनहुम, कि अल्लाह इनमें एक रसूल भेज दे। तो ये दर हकीकत दुआ नबी अलैहिस्सलाम के लिए थी। इसी हदीस में आता है कि मैं अपनी वालदा के का ख्वाब की ताबीर बन के आया, तो नबी अलैहिस्सलाम की वालदा ने आपकी पैदाइश से पहले जब नबी अलैहिस्सलाम अपनी वालदा के बतन में थे तो उस वक्त एक ख्वाब देखा था कि मेरे जिस्म से एक नूर निकल रहा है और वो नूर शाम, मुल्क के शाम के महलों को जगमगा रहा है। तो फरमाया कि मैं अपनी वालदा की ख्वाब की ताबीर और हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की दुआ का नतीजा बन के आया हूँ। तो पता चला कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की ये जो दुआ है اس دعا میں جس رسول کا تذکرہ انہوں نے کیا وہ اللہ کے نبی. اب اللہ کے نبی کے چار احکام بتا دیے, چار مقاصد بتا دیے گئے. اور پہلا مقصد ہے کہ وہ قرآن کی آیتیں سکھائیں, قرآن کی آیتوں کو قرآن کی تعلیم سے الگ مقصد کیوں بتایا گیا, یہ بڑا سوال ہے. قرآن کی آیتوں کو قرآن کی تعلیم سے الگ مقصد اس لیے بتایا گیا کہ قرآن کے معانی جو ہیں وہ ایک الگ مقصد ہے, اس کا سمجھنا بھی ضروری, اور قرآن کی آیتیں جو ہیں ان کا پڑھنا ایک الگ مقصد ہے. عام کتابیں ہوتی ہیں, ان کتابوں کو پڑھ لیا جائے تو ان کے الفاظ کی اتنی ویلیو نہیں ہوتی ہے. کوئی الفاظ پڑھ کے صرف معنی سمجھ لے تو یہ کہتے ہیں کہ جی کتاب پڑھ لی. قرآن عام کتابوں کی طرح نہیں کہ اس کے الفاظ کی کوئی وقت نہیں عام کتابوں کی طرح, بلکہ ان الفاظ کی بھی ایک وقت ہے. یہ ایک مستقل الگ عبادت ہے. تو قرآن کے الفاظ کا پڑھ لینا یہ ایک مستقل الگ عبادت ہے. اس لیے صحابہ کرام قرآن کی تلاوت خوب فرمایا کرتے تھے. کئی سارے صحابہ کا ہر روز ایک قرآن ختم کرنے کا معمول, اور کئی کا تین دن میں قرآن ختم کرنے کا معمول. اور حضرت مفتی محمد شفیع رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ پورے تمام صحابہ کرام 7 دن میں پورا قرآن مکمل فرماتے تھے. یعنی یہ تلاوت صرف کرتے رہنا یہ ان کا حرز جان بنا ہوا تھا, پوری زندگی کا مقصد بنا ہوا تھا. تو تلاوت ایک الگ عبادت ہے. تو قرآن کی جو کتاب ہے اس کتاب کو صرف معنی مقصد نہیں ہے, اس کے ایک ایک الفاظ ایک ایک لفظ جو ہے یہ ایک مقصد ہے. اور ایک بھی لفظ کے تغیر کو, اس کو تبدل کو حرام قرار دیا گیا, اس کو چینج کرنا گو کہ اس کے معنی کو جو ہے برقرار رکھنے کے ساتھ, یہ بھی انسان کو ثواب جو حاصل ہوتا ہے تلاوت کا اس سے محروم کر دیتا ہے. حدیث پاک میں آتا ہے کہ قرآن کا ایک لفظ جب انسان پڑھتا ہے تو ایک حرف کو پڑھنے کی 10 نیکیاں اور اس کو دیکھنے کی 10 نیکیاں اور اس کو ہاتھ لگاتے ہیں تو وہ ہاتھ لگا کے لگانے کی بھی 10 نیکیاں. تو یہ جو ثواب مل رہا ہے یہ قرآن کے انہی الفاظ کو پڑھنے کو مل رہا ہے, جو ثواب جو الفاظ ہم دیکھ رہے ہیں جو موجود ہیں جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں بتائے. معنی کو برقرار رکھتے ہوئے اگر کوئی اور لفظ لکھ دیا جائے تو اس پہ وہ ثواب نہیں ملے گا. اسی طرح اگر کوئی ٹرانسلیشن ہو جائے, ترجمہ ہو جائے اردو میں, تو یہ اردو میں قرآن پڑھنے پہ یہ ہر ہر حرف کا ثواب نہیں ملے گا. اس لیے قرآن کے الفاظ ایک مستقل الگ عبادت الگ مقصد تھا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا. اس چیز کو ذہن میں رکھنا بہت ضروری ہے. آج کل ایک ایسا فرقہ آ گیا ہے, ایک ذہن ایسا بن گیا ہے کہ جی قرآن کو طوطے کی طرح پڑھنے کا کیا فائدہ, اصل مقصد تو شریعت کا حکم تھا, اصل مقصد تو قرآن کا جو معنی ہے وہ ہے, تو اس لیے اگر معنی نہیں آتے اور عربی نہیں آتے تو کوئی فائدہ نہیں ہے اس قرآن کو پڑھنے کا. تو یہ بالکل غلط سوچ ہے. قرآن ایک برکت والی کتاب, اس کے ہر ہر لفظ میں برکت, اس کے ہر ہر حرف میں ثواب موجود ہے. تو یہ بات اپنی جگہ صحیح ہے کہ اصل مقصد قرآن کا اس کے معنی کو پہچاننا ہے, مگر قرآن کی تلاوت اس کا ایک ایک لفظ جو ہے وہ الگ عبادت, اور قرآن کی معنی کو پہچاننا یہ ایک الگ عبادت ہے. فقہائے کرام نے اس بات سے بھی منع کر دیا کہ یہ اردو کا قرآن اور عربی کا قرآن, جس میں اردو کا قرآن اور انگلش کا قرآن جس کے اندر عربی عبارت نہیں لکھی ہوئی ہو, اس کو لکھنے سے بھی منع کر دیا کہ کہیں مغالطہ پیدا نہ ہو جائے کہ یہ قرآن ہے. تو قرآن کو اگر ٹرانسلیٹ کر دیا جائے گا تو اس کو بھی قرآن نہیں کہا جائے گا, کیونکہ اصل قرآن وہی عربی کے الفاظ ہیں. تو اس لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بعثت کے 4 مقاصد بیان کیے گئے. قرآن کی تلاوت، قرآن کی تعلیم، حکمت سکھانا اور پاک کرنا لوگوں کو. تو پہلا مقصد تھا قرآن کی تلاوت. جتنی زیادہ قرآن کی تلاوت کی جائے گی اتنا زیادہ وہ بندہ اپنے ایمان میں کامل ہوگا. اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتے ہیں الذین آتیناہم الکتاب، اور وہ لوگ جن کو ہم نے کتاب دی، یتلونہ حق تلاوتہ، وہ اس کی تلاوت کرتے ہیں جیسے کہ اس کی تلاوت کرنے کا حق ہے. اولئک یؤمنون بہ، یہی وہ لوگ ہیں جو اس قرآن پر ایمان رکھتے ہیں. تو دیکھیں پتہ چلا کہ جتنا زیادہ قرآن کو پڑھا جائے گا اتنا زیادہ ایمان مستحکم ہوگا. تو وہ مومن ہی نہیں جو قرآن کو پس سے پشت ڈال دے. تو جب تک یہ قرآن زندگیوں میں ہے کسی نہ کسی درجے میں، چاہے تلاوت کے درجے میں، چاہے اس کے معنی سمجھنے کے درجے میں، تب تک ایمان جو ہے وہ بڑھتا رہے گا. جیسے جیسے قرآن زندگیوں سے نکلتا جائے گا ایمان بھی نیچے آتا جائے گا. اس لیے قرآن کی تلاوت ایک مستقل الگ عبادت ہے، عام کتابوں کی طرح نہیں ہے کہ صرف معنی مقصود ہو، بلکہ اس کے الفاظ بھی ایک مقصد. اور قرآن کی اس آیت سے بھی پتہ چلتا ہے کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کو بھیجنے کا ایک مقصد جو ہے وہ یہ قرآن کی تلاوت ہے. دوسرا مقصد جو اس آیت میں بیان کیا گیا وہ مقصد تھا تعلیم قرآن. تعلیم قرآن یہ ہم جیسوں کے لیے تو بات سمجھ میں آتی ہے کہ جو عربی اتنی نہیں جانتے، جو عرب نہیں ہے، تو کیا جو عرب ہے عربی جانتا بھی ہے قرآن کو پڑھے گا تو اس کے معنی اس کو آٹومیٹکلی سمجھ آئیں گے؟ اس کے لیے بھی یہ تعلیم ضروری ہے. جی ہاں، اس کے لیے بھی ضروری ہے. قرآن میں اس کو مقصد بتا دیا گیا کہ یہ مقصد ہے، ہر ایک کے لیے ضروری ہے، جو عربی جانتا ہے، جو عربی نہیں جانتا. آج کل پھر ایک یہ ذہن بنا ہوا ہے کہ جو شخص عربی جانتا ہے وہ سمجھنے لگتا ہے کہ میں قرآن کو سمجھتا ہوں. قرآن صرف عربی کے زور پر نہیں سمجھا جا سکتا. اس کی مثال آپ یوں سمجھیے کہ اگر کوئی شخص انگلش بہت اچھی جانتا ہے اور جتنی بھی میڈیکل سائنسز کی کتابیں ہیں وہ ساری کی ساری انگلش میں موجود ہیں، تو صرف انگلش جاننے کے زور پہ اگر وہ میڈیکل کی کوئی کتاب پڑھ لے تو کوئی اس کو کہے گا کہ تم ڈاکٹر ہو؟ بالکل بھی نہیں کہے گا، کیونکہ اس نے یہ سائنسز صرف ایک کتاب پڑھ کر کی ہے، پریکٹیکلی اور اس کے اسرار و رموز کسی استاد سے نہیں سیکھے. اس لیے کوئی بھی شخص اس کو ڈاکٹر نہیں مانے گا. تو جو شخص صرف ایک زبان جان لے گا تو اس زبان کے علوم و فنون کا ماہر اس کو نہیں سمجھا جائے گا. مثال کے طور پہ اگر انگلش بہت اچھی آتی ہے اور آپ نے بزنس کی کتابیں پڑھ لیں تو آپ کو بزنس کا ماہر نہیں سمجھا جائے گا. اسی طرح عربی اگر آپ کو آ گئی تو قرآن کی آپ کو سمجھ بوجھ رکھنے والا نہیں سمجھا جائے گا. جب تک کہ یہ تعلیم قرآن کی تفسیر جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے اور آپ کے صحابہ سے جو منقول ہے اس کو نہ سمجھا جائے. مثال کے طور پہ ایک بندہ بہت اچھی عربی جانتا ہے, عربی کے لفظ کو سمجھتا ہے, اس کے سامنے اگر قرآن کی یہ آیت آ جائے عبس و تولا. عبس کہ آپ ناراض ہوئے, و تولا اور آپ نے منہ پھیر دیا. اب ترجمہ تو یہ آ گیا مگر اب اس کے پیچھے جو ڈیپتھ ہے اس کو وہ سمجھ ہی نہیں سکتا. کون ناراض ہوا, کس سے ناراض ہوا, کس سے منہ پھیرا, کس نے منہ پھیرا. انجاءہ الاعمی, جب آپ کے پاس ایک اندھا آیا, کون وہ اندھا تھا اور کیا اس کا مقصد ہے. اللہ تعالیٰ جو یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ نے روگردان منہ پھیر لیا, ناراضگی اختیار کی, تو یہ اس کے پیچھے اسرار و رموز کیا ہے؟ کیا اللہ تعالیٰ تربیت فرما رہے ہیں, اللہ نے اس چیز کو نہیں پسند فرمایا یا اس کو پسند فرمایا یا منہ پھیرنے کو پسند فرمایا, یا اس کے پیچھے حکم کیا ہے؟ صرف عربی کے زور پہ نہیں سمجھا جا سکتا. اس کی تفسیر اور اس کی تعلیم جو نبی علیہ السلام سے منقول ہے وہ تعلیم پیچھے ہوگی تو اس آیت کو سمجھا جائے گا. کہ در حقیقت اس آیت میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ خطاب فرما کے کہہ رہے ہیں کہ جی یہ جو آپ نے اس بوڑھے نابینا سے منہ پھیر لیا جب قریش مکہ آپ کے پاس بیٹھے ہوئے تھے, بڑے بڑے سردار, اس نے سوال پوچھا تو آپ پہ ناگوار گزرا, ناراضگی آپ نے کی, تو یہ اچھی نہیں, بلکہ یہ آدمی زیادہ طلب والا تھا اور قریش کے سردار کم طلب والے تھے. نبی علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ تعلیم فرما رہے ہیں اور آگے امت کو بھی تعلیم فرما رہے ہیں. تو صرف عربی کے زور پہ یہ ساری چیز تو سمجھ آ ہی نہیں سکتی تھی. تو قرآن کو سمجھنے کے لیے صرف عربی کافی نہیں, قرآن کو سمجھنے کے لیے استاد کے سامنے بیٹھ کے اور جو منقول ہیں تفاسیر قرآن کی ان کو سمجھنا ضروری ہے. تو قرآن کے معنی بھی مقصد الگ اور قرآن کے الفاظ بھی مقصد الگ. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یہ دعا جو اس آیت میں مانگی گئی اس میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بعثت کے چار مقاصد بیان کیے گئے, کہ ایک وہ قرآن کی تلاوت فرمائیں گے اور دوسرا یعنی تلاوت کی تعلیم دیں گے اور دوسرا قرآن کے معانی کی تعلیم دیں گے. اور یہ جو تعلیم دینا قرآن کا ہے یہ سب سے بہترین عمل ہے. خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ, تم میں سے سب سے بہتر وہ ہے جو یا تو قرآن پڑھائے یا قرآن پڑھے, یعنی قرآن کی یا تعلیم دے یا قرآن کا طالب علم ہو. تو قرآن کا طالب علم بھی نبی علیہ السلام کی حدیث کے حساب سے سب سے بہترین, اور قرآن کی جو تعلیم دے رہا ہے وہ بھی سب سے بہترین شخص. آج ہماری کلاس میں ماشاءاللہ تمام طالبات موجود ہیں, اس کو دیکھ کے بڑی خوشی ہوئی ہے. اور آج یہ بات کہہ دینا بہت ضروری ہے کہ دیکھیے جب آپ قرآن کی تعلیم کے لیے آتی ہیں تو نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی مبارک حدیث کی روح سے سب سے بہترین انسان کہلائی جاتی ہیں, اور جس دن چھٹی یا ناغہ ہوتا ہے اس دن یہ بہترین انسانوں کی فہرست میں سے ہمارا نام نکل جاتا ہے. تو یہ بہت ہی بڑی بات ہوتی ہے کہ انسان قرآن کو پیچھے اور قرآن کو کی تعلیم کو دینے کو یا تعلیم لینے کو ویلیو نہ دے یا اس کو کم سمجھے یا بہت عام سی چھوٹی موٹی عذر کی وجہ سے اس کو چھوڑ دے. بلکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنكًا, جس نے ہمارے قرآن سے اعراض کیا, لاپرواہی کی, تو ہم اس کی معیشت کو تنگ کر دیتے ہیں, اس کی زندگی میں تنگی آ جاتی ہے. تو اس لیے ہمارے اکابرین نے قرآن کی تعلیم لینے اور قرآن کی تعلیم دینے کو بہت سیریس افیئر سمجھا ہے. تو یہ چھوٹے چھوٹے عذر کی وجہ سے ناغے کر لینے, یہ مناسب نہیں, یہ قرآن کی شان کے خلاف ہے, اس کے ادب کے خلاف ہے. قرآن کی تعلیم دینے والے کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بہترین انسان کہا. اس عاجز کو آج سے چند سال پہلے مکہ مکرمہ جانے کا موقع ملا, مکہ مکرمہ جانے کا موقع ملا, وہاں ایک بزرگ پاکستان سے آئے ہوئے تھے, ان کا نام حضرت مولانا خلیل الرحمن صاحب تھا. انہوں نے کہا کہ آؤ آج تمہیں جنت المعلا لے جاتے ہیں. جنت المعلا مکہ مکرمہ کا قبرستان. میں نے کہا بہت اچھا, چلے گئے وہاں پہ. وہ جو بزرگ تھے ان کو وہاں کی قبروں کا بہت زیادہ پتا تھا. انہوں نے حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کی قبر دکھائی, دوسرے صحابہ کرام کی جگہیں دکھائیں, پھر انہوں نے ہمیں ہمارے اکابرین کی جگہیں دکھائیں. بڑی مبارک جگہوں کی زیارت ہوئی, آخر میں ایک قبر پہ لا کے کھڑا کر دیا اور فرمایا کہ یہ ہمارے ساتھ جو نوجوان آیا ہے نا, یہ اس کے والد کی قبر ہے. تو میں نے کہا بہت اچھا, یہاں بھی ہم دعا کر لیتے ہیں, فاتحہ پڑھ لیتے ہیں, ایصال ثواب کر لیتے ہیں. تو انہوں نے بتایا کہ جی یہاں جو مکہ مکرمہ میں قبرستان ہے اس میں انتظام ایسا ہے کہ کیونکہ جگہ جو ہے وہ لمیٹڈ ہے, اس لیے جب کسی انسان کا کسی بندے کا انتقال ہوتا ہے مکہ مکرمہ میں تو اس کو اسی قبرستان میں دفنایا جاتا ہے. جب اس کو دفنایا جاتا ہے تو جگہ کیونکہ اب ہے نہیں اس قبرستان میں, تو جس کا انتقال ہوئے ہوئے ایک ڈیڑھ دو سال گزر جاتا ہے تو اسی کی قبر کو کھول کے اور نئی لاش کو اس میں ڈال دیا جاتا ہے. بڑے حیران ہوئے کہ اچھا ایسا بھی ہوتا ہے. آج کی میڈیکل سائنسز یا آج کی سائنسز یہ بتاتی ہیں کہ جی انسان جب قبر میں جاتا ہے تو قبر کے اندر 15 سے 30 دن کے اندر اندر کیڑے مکوڑے اس کے جسم کی ہر چیز کو, حتیٰ کہ اس کی ہڈیوں کو بھی کھا جاتے ہیں, ختم ہو جاتا ہے. تو 15 to 30 days کے اندر اندر یہ پروسیس مکمل, کہ قبر میں جو بھی چیز ہوگی, جو بھی لاش ہوگی, اس کو کیڑے مکوڑے 15 سے 30 دن کے اندر پوری طرح سے ختم کر دیتے ہیں. یہ حال کس کا ہوتا ہے؟ اس شخص کا جس کی زندگی میں گناہ ہوتے ہیں. جس کی زندگی میں گناہ نہیں حدیث, تو اس کا جسم جو ہے وہ قبر میں بھی سلامت رہتا ہے. حدیث پاک میں آیا نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ مٹی کو انبیاء کے اجسام پر حرام کر دیا گیا ہے. کیا مطلب؟ کہ قبر کے اندر انبیاء کے جسم جو ہیں ان کو یہ مٹی اور یہ کیڑے مکوڑے خراب نہیں کرتے, ان کے جو جسم ہیں وہ ان قبروں کے اندر اسی طرح سلامت ہیں جیسے انبیاء قبر کے اندر گئے تھے, اس وقت سلامت تھے جسم, اسی طرح اب بھی سلامت ہے. تو بہرحال ہم ادھر قبر پہ کھڑے تھے, انہوں نے کہا یہ ان کے والد کی قبر ہے. اور ان کے والد کی خاص بات یہ تھی کہ انہوں نے 35-40 سال بچوں کو قرآن ہی پڑھایا ہے, اور وہ بھی مسجد حرام کے اندر بیٹھ کے, یعنی مکہ مکرمہ میں بیت اللہ کے قریب بیٹھ کے قرآن پڑھایا. فرمایا کہ یہ ان کی زندگی بھر کی معمول, یہی ان کی زندگی بھر کا حاصل تھا, زندگی کا مقصد ہی قرآن پڑھنا پڑھانا. صبح فجر کے بعد شروع کرتے, رات تک بس قرآن ہی پڑھاتے رہتے اور اللہ کے اس مبارک گھر کے اندر بیٹھ کے پڑھاتے. فرماتے ہیں ان کا انتقال ہوا اور ان کو یہاں دفنایا گیا اس مبارک قبرستان میں. ایک ڈیڑھ دو سال گزرے تو ان کے گھر پہ فون آیا کہ جی آپ کے جو بزرگ ہیں ان کی قبر کو ہم آج کھول رہے ہیں, ایک نئی لاش کو اس میں ڈال رہے ہیں, آپ اگر آنا چاہیں تو آ جائیں. اب یہ مولانا خلیل الرحمان صاحب تھے, انہوں نے کہا کہ جی میں بھی گیا دیکھنے کے لیے کہ جی ان کی قبر کھولی جا رہی ہے, ان کا بیٹا بھی گیا, ہم سب مل کے گئے کہ جی والد کی قبر کو کھولا جا رہا ہے. فرماتے ہیں ہم سب جب یہاں آئے تو انہوں نے قبر کو بند رکھ کر آوا تھا. ہم نے پوچھا آپ نے کھولا نہیں قبر کو؟ انہوں نے کہا کہ جی ہم نے قبر کو کھولا تھا مگر قبر کے اندر تو جسم بھی سلامت تھا اور کفن بھی سلامت. تو جو بندہ اخلاص کے ساتھ اس قرآن کو اپنی زندگی کا مقصد بناتا ہے. اللہ تعالیٰ کے محبوب نے فرمایا کہ وہ بہترین انسان, اور اللہ تعالیٰ نے دیکھو یہ کیسا معاملہ کیا, ہم تو حیران ہو گئے کہ اللہ نے قبر میں اس کے جسم کو بھی سلامت رکھا اور کفن کو بھی سلامت رکھا. تو قرآن کی تعلیم الفاظ کی یہ الگ مقصد ہے, اور قرآن کے معانی کی جو تعلیم ہے یہ ایک الگ مقصد ہے. اس چیز کے بارے میں قرآن کے ہر طالب علم کو بہت کلیئر ہونا چاہیے. کوئی بھی یہ نہ سمجھے کہ قرآن کے الفاظ جو ہیں صرف طوطے کی طرح پڑھنے سے کوئی فائدہ نہیں. 100% فائدہ ہے, کیونکہ حدیث پاک میں فائدہ آیا, اور قرآن کی اس آیت کے اندر بھی اس کو الگ مقصد بتایا گیا, اور صحابہ کرام نے بھی صرف تلاوت کرنے کو بھی بہت بڑا مقصد سمجھا. اس لیے کئی سارے ایسے تھے جو ہر روز پورا پورا قرآن بس پڑھتے جاتے تھے پڑھتے جاتے تھے, اور قرآن کی برکتوں کو سمیٹتے تھے. اسی طرح قرآن کی تعلیم, اس کے مفہوم کو سمجھنا, اس کی تفسیر کو سمجھنا, یہ بھی ایک مقصد ہے. مگر اس کے اندر بھی بندہ کلیئر رہے کہ صرف قرآن کا مقصد جو ہے, قرآن کی تعلیم حاصل کرنا صرف عربی کے زور پہ نہیں ہے, بلکہ جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے منقول اس کی معنی, اس کی انڈرسٹینڈنگ ہے, اس کی تفسیر ہے, وہ اصل قرآن کے معنی ہے. تو اگر کوئی بندہ قرآن لے کے بیٹھ جائے اور بیٹھ کے کہے کہ جی بس میں اس کو یوں سمجھتا ہوں اور میرے خیال میں اس کا عربی میں یہ مطلب ہوتا ہے, تو اس کا کوئی اعتبار نہیں. بلکہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جس نے قرآن کے معاملے میں اپنی رائے دی وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے. تو قرآن کے اندر کسی کی کوئی رائے نہیں. ہمارے اکابرین نے اتنا زیادہ احتیاط کیا قرآن کے معاملے میں کہ آپ حیران ہو جائیں گے. قرآن کا سب سے پہلا جو ترجمہ کیا وہ حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کے صاحبزادے حضرت شاہ رفیع الدین نے کیا. یہ پہلا ترجمہ جو تھا, اس ترجمے ہی کو آج تک ساری ترجمے کی کتابوں میں پڑھا جا رہا ہے. یعنی ہمارے اکابرین نے, علماء نے جو 200 سال پہلے ترجمہ ہوا, یا 200 سال سے بھی پہلے, 250 سال پہلے ترجمہ اردو کا پہلی مرتبہ ہوا, ہمت بھی نہیں کی کہ اس کے علاوہ کوئی اور ترجمہ الگ سے کریں. ہاں اتنا ہوا کہ حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ نے آج سے 100-125 سال پہلے جب اردو زبان تھوڑی چینج ہو گئی, تو وہ الفاظ جو اردو کے اندر ڈفرینٹ ہوتے تھے, جو بہت پرانے ہو گئے تھے, جو عام استعمال میں نہیں رہے, ان کو چینج کر کے اور نئی اردو کے زبان کو آج سے 100-125 سال پہلے ڈال دیا. اور اس کے بعد آنے والے جتنے بھی ہمارے اکابرین علماء تھے, انہوں نے اس ترجمے کو چینج نہیں کیا کہ جی قرآن کے اندر اپنی رائے ڈال ہی نہیں سکتے. چنانچہ معرف القرآن جو آج کل اردو کی سب سے مشہور تفسیر ہے, اس میں جو ترجمہ ڈلا ہوا ہے وہ وہی ترجمہ ہے جو حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کا ترجمہ. اسی طرح تفسیر عثمانی جو اردو کی اور ایک اور مشہور تفسیر ہے, اس میں بھی جو ترجمہ ہے وہ حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ, 100 سال پرانا ترجمہ. تو قرآن کا ترجمہ اور اس کے اندر رائے ڈالنا یا اپنی طرف سے کوئی اپنی رائے بتانا, یہ بہت ہی زیادہ سوچ اور وچار کا اور بڑا مشکل عمل ہے. اس لیے اکثر علماء تو قرآن کی تفسیر لکھنے پہ قلم بھی نہیں اٹھاتے اس ڈر کی وجہ سے کہ جس نے قرآن میں اپنی, کیونکہ حدیث میں آیا کہ جس نے قرآن میں اپنی رائے ڈالی وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں. تو قرآن کے معانی وہی ہیں جو نبی علیہ الصلاۃ والسلام سے معانی منقول ہیں. تو یہ دو مستقل مقاصد ہو گئے, قرآن کی آیات کی تلاوت اور قرآن کے معانی جو ہیں ان کو سکھانا, یہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کا مقصد. اور تیسرا مقصد تھا حکمت کا سکھانا. اسی طرح ہے نا آیت, ربنا وابعث فیہم رسولا. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی, اے اللہ ان میں ایک رسول بھیجیں, منہم انہی کا, انہی میں سے ہو, یتلو علیہم آیاتک, وہ آپ کی آیتیں ان پر تلاوت کریں، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ، اور کتاب کی تعلیم دیں، وَالْحِکْمَتْ وَالْحِکْمَةَ، اور حکمت کی تعلیم دیں، وَيُزَكِّيهِمْ، اور ان کو سترا کریں. تو تیسرا مقصد حکمت کی تعلیم دینا. حکمت کے بارے میں مختلف اقوال ہیں مفسرین کے، مگر سب سے زیادہ جو اس پہ اتفاق کیا کہ اس حکمت سے مراد کیا ہے، وہ یہ ہے کہ اس حکمت سے مراد سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے، کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو بھیجا گیا کہ وہ قرآن سکھائیں، الفاظ سکھائیں، معانی سکھائیں، اور پھر حکمت سکھائیں، یعنی کہ اس اپنی مبارک سنت کے ذریعے سے اس قرآن کے اوپر عمل کرنا ان کو سکھائیں. حکمت کا لفظ جو ہے اس کے عربی میں معنی آتے ہیں حق بات کو پہچاننا. کچھ لوگوں نے اس کے معنی کیا عدل و انصاف کرنا، کچھ لوگوں نے اس کا معنی کیا علم و حلم، مگر اکثر علماء نے اس کا مطلب یہاں اس آیت میں لیا کہ یہ جو ساری ہیں حق بات کو پہچاننا، عدل و انصاف، یہ تمام چیزیں مجموعہ ہے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی مبارک سنت کا. حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ نے ترجمہ کیا حکمت کا، وہ یہی تھا، یہ تہ کی باتیں ہیں، ڈیپ باتیں. مگر در حقیقت حکمت وہی ہے جو تشریح نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنی مبارک سنت کے ذریعے سے قرآن کی، یہ تشریح جو ہے یہی حکمت ہے. کہنے والے نے کہا جینے کا دیا تیری سیرت نے قرینہ، کہنے والے نے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی تعلیمات کے بارے میں فرمایا کہ جینے کا دیا تیری سیرت نے قرینہ، قرآن مجسم تیری ہر ایک ادا ہے. یعنی آپ کی ہر ہر سنت جو ہے یہ در حقیقت قرآن ہی ہے، اور یہ قرآن کی حکمتوں کا مجموعہ ہے. تو اس لیے حکمت کے بارے میں اکثر علماء کی یہی رائے کہ یہ حکمت جو ہے یہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی مبارک سنت ہے. اور چوتھا مقصد جو ہے وہ ہے تزکیہ. آیت کی طرف اگر آپ دیکھیں گے تو فرمایا یتلو علیہم آیاتک، کہ آپ ان کو آیتوں کی تلاوت کر کے ان پر تلاوت کیجیے کریں گے، وہ تلاوت کرے گا، ویعلمہم الکتاب، اور ان کو کیا سکھائے گا، کتاب کی تعلیم دے گا، والحکمہ، اور حکمت کی تعلیم دے گا، ویزکیہم، اور ان کو ستھرا کرے گا. تو قرآن اور سنت کی تعلیم یہ بھی مختلف شعبے، حکمت اور تزکیہ کی تعلیم یہ بھی دین کا ایک مختلف شعبہ، اور نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی بعثت کا مقصد میں سے ایک مقصد ہے. ستھرا کرے گا، پاک کرے گا، اس کا کیا مطلب ہے؟ ایک تو ظاہری نجاست سے پاک ہوتا ہے بندہ، ظاہری نجاست سے پاک جو آپ فقہ میں سیکھتی ہیں. آج آپ کی فقہ کی کلاس ہوئی اور اس وقت آپ لوگ طہارت اور قرآن کے اور صلات کے مسائل پڑھ رہے ہیں، اس میں آپ نے سیکھا ہوگا کہ ظاہری نجاست سے اپنے آپ کو کس طرح پاک کرتے ہیں، غسل سے پاک کرتے ہیں، وضو سے پاک کرتے ہیں، کپڑے کو کس طرح پاک کیا جاتا ہے، جسم کو کس طرح پاک کیا جاتا ہے. تو یہ ظاہری نجاست کو پاک کرنے کا. ایک ہوتی ہے باطنی نجاست، اور یہ باطنی نجاست کیا ہوتے ہیں؟ یہ انسان کے گناہ ہوتے ہیں، جھوٹ بولنا، چوری کرنا، حسد کرنا، بخل کرنا، اللہ کے غیر سے محبت کرنا، ہوا پرستی کرنا کہ اپنی طبیعت جو چاہے بس اس پر عمل کر دینا، دھوکہ دہی کرنا، دو رنگی اختیار کرنا، یہ تمام چیزیں جو ہیں یہ باطنی نجاست ہے. یہاں پہ بھی ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ ان تمام چیزوں سے بچنے کی جو تعلیم ہے یہ تو قرآن اور سنت میں آ تو گئی کہ نبی علیہ السلام جب کتاب سکھائیں گے, جب حکمت سکھائیں گے تو سنت سکھائیں گے تو ان چیزوں سے بچ جائیں گے, تو یہ الگ کیوں حکم فرمایا کہ ان کا تزکیہ کرنا ہے کہ صرف قرآن سے, قرآن جب امت کے پاس آ گیا تو اب تزکیہ نہیں ہو سکتا. تو اگر اللہ تعالیٰ کی مبارک سنت کو دیکھا جائے تو اللہ تعالیٰ نے جتنے بھی انبیاء بھیجے, اللہ تعالیٰ نے انبیاء بھی بھیجے ساتھ ساتھ کتابیں بھی بھیجی. ایسا کبھی نہیں ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے کتاب بھیج دی اور ساتھ نبی نہیں بھیجا. تو پتہ چلا کہ صرف کتاب پڑھنے سے یہ تزکیہ نہیں ہوگا, بلکہ کوئی سکھانے والا معلم جو اس پر آپ کو عمل پیرا کرے گا تب جا کے یہ تزکیہ ہوگا. اسی لیے صحابہ کرام جو ہیں وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی صحبت میں وقت گزارتے. اگر صرف قرآن کے ذریعے سے مقصد حاصل ہو جاتا تو نبی علیہ السلام فرماتے کہ یہ قرآن ہے اور یہ قرآن لے لو اور بس, اب میرے پاس آنے کی کوئی ضرورت نہیں. نہیں, ایسا نہیں, بلکہ قرآن بھی سیکھنا ہے, نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی صحبت میں وقت بھی گزارنا ہے. اور آپ نے فرمایا, صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ میرے بعد میرے خلفائے راشدین کی پیروی کرنا, یعنی کہ اب جب میں چلے جاؤں اس کے بعد بھی صحبت کی ضرورت. تو انسان اسی طرح ہے کہ اس کو صحبت کی ضرورت ہوتی ہے نیکی پر آنے کے لیے, اور اللہ تعالیٰ اس چیز کو بخوبی پہچانتے تھے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے کتابیں بھی بھیجی اور انبیاء بھی بھیجے. صرف کتاب سے کام چل جاتا تو اللہ تعالیٰ صرف کتاب بھیجتے کہ بھئی یہ کتاب پڑھیے فلاں جگہ پہ, اب لوگ اس کو پڑھ لیں اور فائدہ اٹھا لیں. نہیں, تو انسانوں کی تربیت جو ہے وہ انسان کرتے ہیں. تو اس صحبت سے فائدہ اٹھانا یہ بہت ضروری ہے. اس چیز کا خیال کرنا کہ انسان کا تزکیہ, یہ جو باطنی بیماری ہے ان سے پاک ہونا جو ہے, اس کا تعلق جو ہے وہ کسی کی صحبت اختیار کرنے سے ہے. اس لیے اس امت میں شروع سے ہی یہ صحبت کا سلسلہ چلا, صحابہ اکرام نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی صحبت میں, پھر اس کے بعد آنے والے خلفائے راشدین کی صحبت میں, اور اس کے بعد اس امت کے اکابرین اولیاء کرام جو ہیں ان کی صحبت کے سلسلے باقاعدہ بنے, کہ طرز تربیت کے اعتبار سے سلسلہ نقشبندیہ تو سلسلہ قادریہ تو سلسلہ چشتیہ تو سلسلہ سہروردیہ, یہ سلسلے بنے کہ ایک انداز پہ صحبت میں بیٹھ کے تربیت ہوگی جو اللہ تک پہنچانے والی ہوگی. تو یہ ایک باقاعدہ ایک شعبہ دین کا ہے, اور اس مبارک آیت سے پتہ چلتا ہے کہ یہ ایک الگ شعبہ ہے, کہ قرآن کی تعلیم بھی ہو گئی, قرآن کی آیتوں کی تعلیم بھی ہو گئی, حکمت کی تعلیم بھی ہو گئی, مگر یہ تزکیہ ایک اس کے بھی علاوہ ایک الگ شعبہ ہے کہ جس کے ذریعے سے انسان اپنے باطن کو پاک کرے گا. تو نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ انسان اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے, تو ہر ایک کو دیکھنا چاہیے کہ وہ کس کے ساتھ دوستی کرتا ہے. اس مبارک حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ جس کے ساتھ تعلق ہوگا اس کی جیسی طبیعت ہوگی. تو نیکوں کے ساتھ تعلق, ان کی صحبت میں وقت گزارنا, بلکہ باقاعدہ کسی شیخ کے ساتھ بیعت کر کے اور باقاعدہ یہ تزکیہ سیکھنا, یہ بے حد ضروری. حضرت اقدس تھانوی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ آج کے دور میں کسی شیخ کی صحبت کو اختیار کرنا فرض اور واجب کی طرح ہے, کہ جب تک یہ صحبت نہیں ہوگی انسان کے باطن کا تزکیہ نہیں ہوگا. ہر ایک پر صحبت کا اثر ہے. کوئی ایک یہ نہیں کہہ سکتا کہ مجھ پر صحبت کا اثر نہیں ہوتا. اچھا سے اچھا نیک بندہ ہوتا ہے نا, تہجد گزار ہوتا ہے, ابھی برے رشتہ داروں کی صحبت میں جائے گا تو بری خواہشات جنم لے لیں گے. انسانوں کی صحبت کا کیا, آج کل تو الیکٹرانک گیجٹس کی صحبت بھی انسان کو جو ہے وہ دین سے دور کر دیتی ہے. تھوڑی دیر انٹرنیٹ کی صحبت کر کے دیکھیں آپ, آدھا پونا گھنٹہ انٹرنیٹ پہ بیٹھیں, کوئی نہ کوئی گناہ ضرور کر جائیں گے. تھوڑی دیر موبائل فون لے کے اور ایک ڈیڑھ گھنٹہ اس کے ساتھ گزاریں, کوئی نہ کوئی گناہ ضرور کر جائیں گے. کوئی نہ کوئی غافل انسان کے ساتھ ایک گھنٹہ گزار لیں آپ, کوئی نہ کوئی گناہ کی بات, کوئی نہ کوئی اللہ سے دوری کا معاملہ ضرور آ جائے گا. تو اس طرح انسان پر صحبت کا اثر ہوتا ہے. تو غافل کرنے والی صحبتیں اور یہ قوتیں بہت ساری موجود, اور اللہ سے ملانے والی صحبتیں بہت تھوڑی ہیں. اس لیے جو مل جاتی ہے اس پر اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے. تو ہر انسان پر صحبت کا اثر ہے, اور اللہ تعالیٰ اس چیز کو جانتے تھے, تبھی اللہ تعالیٰ نے اس صحبت میں رہنا اور اس کے ذریعے سے تزکیہ حاصل کرنے کو ایک الگ مقصد اور الگ شعبہ بیان فرما دیا. اس لیے اللہ والوں کی صحبت جو ہے وہ ضروری ہے. یہ بات طے ہے کہ جس بندے کے ہفتوں اور مہینوں گزر جائیں گے نا نیکی نصیحت کی صحبت میں نہ رہتے ہوئے, تو اس بندے کی ایمان کی حالت کم ہو جائے گی. یہ تجربہ ہے. بلکہ ہفتوں اور مہینے کیا, چند دن گزریں گے اور نیکوں کی صحبت میں وقت نہیں گزرے گا تو کوئی نہ کوئی گناہ کر بیٹھے گا. ہم نے تو بارہا اس بات کا تجربہ کیا کہ جو شخص اللہ والوں کی صحبت میں چند دن نہیں آ رہا ہوتا ہے, اس کا در حقیقت معمولات, اعمال, ذکر, اذکار بھی چھوٹا ہوا ہوتا ہے. بہت ہی کوئی اللہ والا ہوگا جو تھوڑے عرصے تک وقت نصیحت نہیں سن رہا, صحبت میں اللہ والوں کی نہیں آ رہا, اور اس کے باوجود بھی اپنے معمولات اذکار پورے کر رہا ہوگا. تو صحبت کا بڑا ہی اثر ہے, اور انسان کو اس کی قدر کرنی چاہیے اور اس کے بارے میں سوچنا چاہیے کہ مجھے کسی نہ کسی طرح نیک مجالس میں وقت مل جائے. اور صرف یہ نہیں کہ عام بندوں کے لیے ضروری ہے, ہمارے تو بڑے بڑے علماء اکابرین نے اس صحبت کو بہت ضروری سمجھا, بہت زیادہ ضروری سمجھا. امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ اتنے بڑے بزرگ گزرے ہیں, اپنے زمانے میں امام کہلائے جاتے تھے کہ ان کی فقہ کے اوپر دنیا عمل کرتی تھی. آج بھی سعودی عرب اور کئی سارے ممالک میں امام احمد بن حنبل کی فقہ پر عمل ہوتا ہے. یعنی ان کی اس دنیا سے تشریف لے جانے کے ہزار سال بعد بھی دیکھیں کتنی اللہ نے ان کو قبولیت دی کہ ان کی فقہ پر آج بھی عمل ہوتا ہے. اور وہ ایک اللہ والے کی صحبت میں جاتے تھے جو بہت ہی چھوٹی سی کٹیا میں رہتا تھا, مٹی کا گھر تھا, ان کے پاس جاتے تھے, وقت گزارتے تھے. تو کسی نے پوچھ لیا کہ حضرت دنیا آپ سے فائدہ اٹھاتی ہے, آپ کو کیا ضرورت ہے ایک ایسے چھوٹے سے آدمی کے پاس جانے کی, مٹی کے گھر میں رہتا ہے. تو حضرت نے فرمایا کہ میں ہوں عالم اللہ کی کتاب کا, انا عالم بکتاب اللہ, کہ میں تو اللہ کی کتاب کا عالم ہوں. فہو عالم باللہ, اور وہ اللہ کے عالم ہیں, اس لیے ان کو مجھ پر فضیلت ہے, ان کی صحبت میں مجھے فائدہ ہوتا ہے. کتنے بڑے بڑے لوگ تھے جو اس صحبت سے فائدہ اٹھانے کو کتنا امپورٹنٹ سمجھتے تھے. اور آج ہم سمجھتے ہیں کہ اچھا نیک مجلسوں میں نہیں گئے, کلاس مس کر دی, کوئی بات نہیں. کون سا ہمارا کوئی اس کے اوپر ذریعہ معاش ڈیپینڈ کرتا ہے؟ ہاں, کون سا ہمیں کوئی نقصان ہو جائے گا؟ جی ہاں, ظاہری نقصان کوئی نہیں ہوگا. آپ کی انکم میں کوئی کمی شاید نہیں واقع ہو کہ آپ نے نیکی صحبت والے معاملات میں پارٹیسپیٹ نہیں کیا, مگر اس سے انسان کی باطنی کیفیت جو ہے وہ نیچے آ جاتی ہے. جامعہ اشرفیہ لاہور پاکستان کے بہت بڑے دینی اداروں میں سے ہے. اس کے جو بانی تھے مفتی محمد حسن صاحب, وہ حضرت اقدس ثانوی رحمۃ اللہ علیہ کی صحبت میں وقت گزارتے تھے, جاتے تھے ان کی محفلوں میں, مگر بیعت نہیں ہوئے تھے. اب اتنے بڑے عالم تھے, اتنے بڑے ادارے کے پرنسپل تھے, حضرت کی صحبت میں جاتے تھے, ان کے دل میں بھی یہ تھا کہ جی ہاں اس طرح فارملی بیعت ہو جانا چاہیے, حضرت سے باقاعدہ سیکھنا چاہیے تزکیہ تاکہ دل پاک ہو جائے, باطنی بیماریوں سے تزکیہ حاصل ہو جائے, واقعی اللہ کا قرب حاصل ہو جائے. تو انہوں نے ایک دن نیت کر لی کہ میں حضرت کے پاس جا کے کہتا ہوں کہ جی مجھے بیعت کر لیں, صحبت میں وقت تو گزارتا ہوں مگر فارملی آپ کے ساتھ آپ کا اسٹوڈنٹ بنوں اس چیز میں. تو حضرت نے ٹال دیا کہ مفتی صاحب کیا ضرورت ہے, آپ آتے تو ہیں اور ویسے مقصد تو یہی ہے کہ صحبت میں وقت گزرے. انہوں نے کہا بہت اچھا. پھر تھوڑے دنوں بعد خیال آیا کہ نہیں نہیں, فارملی بیعت ہونا ضروری ہے, فارملی اسٹوڈنٹ بنوں تاکہ فائدہ حاصل کروں. پھر گئے تو پھر حضرت نے ٹال دیا, پھر گئے تو پھر حضرت نے ٹال دیا. اب کیونکہ دلائل اتنے زیادہ پکے تھے کہ ایک فارملی اسٹوڈنٹ بن کے اور یہ تزکیہ کو حاصل کروں, یہ پاکی حاصل کروں, ایک دن بس چلے گئے اور جا کے کہا کہ حضرت آج تو واپس ہی نہیں جاؤں گا جب تک کہ آپ بیعت نہیں فرما لیں گے. تو جب حضرت نے دیکھا کہ آج تو پکا ارادہ کر کے آئے ہیں تو کہا اچھا ٹھیک ہے, آپ نے بیعت کرنی ہے تو میری بیعت کی تین شرطیں ہیں. کیسی عجیب بات ہاں کہ جو استاد ہیں, جو پیر صاحب ہیں, وہ کہہ رہے ہیں جی شرطیں ہیں بیعت کی, بیعت کی تین شرطیں ہیں. انہوں نے کہا پہلی شرط یہ ہے کہ آپ کا لہجہ پنجابی ہے اور پنجابی لہجے کی وجہ سے آپ کی قرآن کی جو تلاوت ہے اس میں غلطیاں ہیں, اور پنجابی لہجے کے اندر بڑے غنے ہوتے ہیں نا, انانو توانو سانو اس طرح بہت غنے ہوتے ہیں, تو عربی کی جو عبارت ہوتی ہے اس پھر صحیح نہیں پڑھی جاتی ہے. تو انہوں نے کہا جی مفتی صاحب آپ کی لہجہ پنجابی ہے, اس وجہ سے آپ کی عربی کا لہجہ صحیح نہیں, تو میری پہلی شرط یہ ہے کہ آپ اپنے قرآن کی جو تلاوت ہے اس کو صحیح کروائیں, کسی قاری صاحب سے بیٹھ کے قرآن کے قاعدے کو پڑھیں. اب مفتی صاحب اتنے بڑے ادارے کے پرنسپل, ان کو کہا جا رہا ہے کسی قاری صاحب کے ساتھ بیٹھ کے قرآن کا قاعدہ پڑھیں. مگر اس صحبت کی اتنی ویلیو تھی دل میں, انہوں نے کہا جی ٹھیک ہے مجھے منظور ہے آپ کی شرط, کسی بھی عام قاری کے ساتھ میں بیٹھ کے اور پھر میں قرآن پڑھوں گا, یہ تلاوت کا قاعدہ پڑھوں گا. حضرت نے فرمایا دوسری میری شرط یہ ہے کہ آپ نے جو کچھ کتابیں دینی کتابیں پڑھی ہیں جن علماء سے پڑھی ہیں میرا ان پہ اعتبار نہیں ہے, تو میری دوسری شرط یہ ہے کہ اپنے ہی مدرسے کے جو استاد وہ کتابیں پڑھا رہے ہیں ان کی کلاس میں بیٹھ کے ان سے یہ کتابیں پڑھیں. اللہ اکبر, کتنا مشکل ہے کہ جس انسٹیٹیوشن کے آپ پرنسپل ہیں اسی انسٹیٹیوشن میں عام اسٹوڈنٹس کے ساتھ بیٹھ کے اسٹوڈنٹ کی طرح کوئی کتاب پڑھی جائے. مگر اس صحبت کا اتنی ویلیو تھی دل میں کہ حضرت یہ بھی منظور ہے. اور تیسری شرط نے لگائی کہ مجھے یہ اجازت ہے کہ آپ کی بیوی سے پردے کے اندر بیٹھ کے میں آپ کی پرسنل لائف کے بارے میں سوال کر سکوں, یہ میری بیعت کی شرط ہے. مفتی صاحب نے فرمایا حضرت یہ بھی منظور ہے, یہ تینوں شرطیں منظور ہیں, اور اگر آپ یہ شرط بھی لگاتے نا کہ پورے دن صبح سے شام تک میرا بیت الخلاء صاف کیا کرو, مجھے یہ بھی منظور ہو سکتا ہے. تو دیکھیے اتنے بڑے بڑے علماء کے ذہن میں اس صحبت کی کتنی ویلیو اور قدر تھی کہ واقعی اس کے ذریعے سے دل بدلتے ہیں. یہ اللہ والوں کی صحبت ہوتی ہے جو انسان کے دلوں کو بدلتی ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے مقاصد میں سے ایک مقصد یہ بتایا کہ آپ نے تزکیہ کرنا ہے, اپنی صحبت کے ذریعے سے لوگوں کے دلوں کو بدلنا ہے. تو اس لیے یہ صحبت جو ہے یہ بہت ضروری, اللہ تعالیٰ ہمیں نیکوں کی صحبت میں وقت گزارنے کی توفیق عطا فرمائے, دنیا اور آخرت میں ان کے قدموں میں جگہ عطا فرمائے. آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.